بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله الطاهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله برضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 سے 110 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عبادت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کونے پر رکھی اور پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے؟ اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے، کامل حکمت والا بھی ہے. ان آیات کا تعلق بھی غزوہ تبوک کے واقعات سے ہے، جس کا پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور اس میں منافقین کی ریشہ دوانیوں اور ان کے اس غزوے میں شامل نہ ہونے پر جو کچھ بعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ پیچھے گزری ہیں. اسی غزوہ تبوک سے کچھ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا ان آیات میں ذکر ہے، اور اس کی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص تھا ابو عامر، وہ راہب کہلاتا تھا، اصلاً عیسائی تھا، اور وہ شروع دن سے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دشمن تھا. خود رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے حاضر ہو کر اسلام پر اپنے کچھ اعتراضات پیش کیے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعتراضات کا بہت واضح جواب دیا، لیکن اس کی بدنصیبی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات پر بھی اس کو اطمینان نہیں ہوا، اور وہ مسلسل رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگ گیا. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا تو اطمینان ہوا نہیں، اور اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ہم میں جھوٹا ہو وہ مردود ہو کر اپنے احباب اور اقارب سے دور کسی مسافرت کی حالت میں مرے. یہ باقاعدہ دعا کی اس نے، اور یہ بھی کہہ کر گیا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا. چنانچہ غزوہ حنین تک جتنے غزوات ہوئے ہیں، ہر غزوے میں اس نے مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا اور مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی. لیکن جب حوازن کا جنگ حنین کے اندر حوازن کا جو بڑا زبردست زوراور قبیلہ تھا وہ بھی زیر ہو گیا اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو اس کو بالکل ہی مایوسی ہو گئی. تو یہ مایوس ہو کر شام چلا گیا. شام میں اس وقت رومی حکومت تھی، روم کے لوگوں کی حکومت تھی، وہ نصرانی تھے. تو وہاں جا کر یہ وہیں پر مقیم ہو گیا تھا، اور جیسے اس نے بدعا اپنے لیے کی تھی کہ جو جھوٹا ہو وہ مسافرت میں مرے، تو وہاں آخر میں جا کر مرا بھی وہیں پر. لیکن مرنے سے پہلے اس نے وہاں شام میں رہ کر یہ کوشش کی کہ کسی طرح روم کی حکومت مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لے. وہ کوشش کرتا رہا. اسی کوشش کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس نے یہاں مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان سے کہا کہ میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے روم کی سلطنت کو حملہ کرنے پر آمادہ کروں، تو تم ایسا کرو کہ کوئی ایسی جگہ بناؤ کہ جہاں پر تم آپس میں مشورے بھی کرو اور ساتھ ہی وہاں پر کچھ اسلحہ وغیرہ بھی اس طرح کے جب تیار کرو کہ اگر قیصر روم کی طرف سے حملہ ہو تو تم پیچھے سے اس کی حمایت کرو اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار رہو، لیکن اگر ایسی کوئی عمارت بناؤ گے تو وہ لوگوں کے ذہن میں کھٹکے گی، لہذا تم اسے مسجد بناؤ، مسجد کی شکل بناؤ اور اس مسجد کو اپنا مرکز بناؤ. یہ اس نے وہاں سے ابو عامر نے منافقین کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو. چنانچہ انہوں نے منافقین نے وہ مسجد کے نام نہاد مسجد بنانی شروع کر دی، اور ساتھ ہی تاکہ لوگوں کو زیادہ شبہ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا ایک وفد آیا اور آ کر یہ کہا کہ ہماری جو مسجد ہے اس محلے میں قبا کی مسجد، یہ ذرا ضعیف لوگوں کے لیے اور بیماروں کے لیے کچھ دور پڑتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی قبا کے محلے میں ایک دوسری مسجد بنا لیں قبا کی بستی میں، اور وہ ایسی ہو کہ وہاں کے قریب لوگ بھی اس کے اندر آ کر نماز پڑھ سکیں، ضعیف لوگ کے لیے دور آنا مشکل ہوتا ہے. اور قبا کی بستی اچھی خاصی بڑی ہے اور قبا کی جو مسجد ہے وہ ان کے اوپر تنگ پڑتی ہے، تو ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ خود آ کر اس میں نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر اس کے افتتاح فرمائیں اس مسجد کا۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پس منظر کا علم نہیں تھا، لہذا آپ تو ایک ان کی ظاہری خواہش کی تکمیل کے مطابق آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ بھئی ابھی تو میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں اور سفر درپیش ہے، تو اس وقت تو میرا آنا مشکل ہے، جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو اس وقت میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، اس مسجد میں نماز کے لیے آ جاؤں گا۔ لیکن جب غزوہ تبوک سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے اور واپس تشریف لا کر مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سارا پول کھول دی کہ یہ درحقیقت جو مسجد بنا رہے ہیں یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے، اور نہ اسلام کی تقویت کے لیے ہے، نہ عبادت صحیح معنی عبادت کرنے کے لیے ہے، بلکہ یہ درحقیقت آپ لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ ہے ان آیات کا پس منظر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بالذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرارا، ضرار کے لفظ معنی ہوتے ہیں نقصان پہنچانا، اور اس کو ضد سے بھی بعض اوقات تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو وہ درحقیقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، ضرارن کا لفظ اس معنی استعمال ہوا، اور اسی لیے اس کو جب تاریخ میں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس مسجد کا نام نہاد مسجد تھی، وہ مسجد تھی ہی نہیں درحقیقت، تو اس کا جو حوالہ دیا جاتا ہے مسجد ضرار کہا جاتا ہے کہ مسجد ضرار تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد کو بھی بعض اوقات لوگ مسجد ضرار کہہ دیتے ہیں، اس صورت اس وقت میں جبکہ مثلا ایک مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے، لوگ وہاں پر آ کر نماز پڑھتے ہیں، اور کوئی آدمی اس کے قریب ہی دوسری مسجد بنا لے تاکہ وہاں کے لوگ ادھر منتقل ہو جائیں، اور خاص طور پر فرقہ واریت کے چکر میں اس قسم کے صورتحال بھی بکثرت پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ایک فرقے کے لوگوں کی مسجد ہے، وہ دوسرے فرقے والے چاہتے ہیں کہ برابر میں دوسری مسجد بنا لیں، تو یہ تفریق کی غرض سے مسجد بنانا ہے تو ناجائز اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی کی وجہ سے تفریق پیدا کرنا یہ غلط بات ہے، لیکن اس کو مسجد ضرار نہیں کہہ سکتے، اور اس میں نماز پڑھنے سے نماز ہو بھی جائے گی، جس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے وہ حقیقت میں مسجد تھی ہی نہیں، چنانچہ آگے قرآن کریم نے اس کا جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے وہ بنیانہم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی انہوں نے اگرچہ لفظ مسجد کا لگایا تھا لیکن آگے اللہ تعالی نے اس کو عمارت کے لفظ کی، جو عمارت انہوں نے بنائی تھی، تو اس کے اوپر مسجد کے احکام جاری نہیں ہو سکتے تھے اور نہ وہ مسجد کے مسجد قرار پائی تھی، لیکن اگر کوئی مسلمان بناتا ہے تو محض اس بنا پر اس کو مسجد ضرار نہیں کہہ سکتے، البتہ ایسا کرنا غلط ہے کہ جس میں مسجد ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد اس لیے بنائی جائے تاکہ وہاں کے لوگ یہاں یا ان کے درمیان آپس میں تفریق ہو جائے اور یہ کسی فرقے کے ہیں وہ دوسرے فرقے کے ہیں، اس طریقے سے کرنا، قریب مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو مسجد ضرار نہیں کہہ سکتے، مسجد ضرار تو اسی کو کہیں گے جو منافقین نے بنائی تھی۔ تو ایک وجہ تو بیان کی قرآن نے کہ ضرارن یعنی یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن اور کفر کی وجہ سے، کہ اندروں نے ان کے دل میں کفر درحقیقت چھپا ہوا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، وتفریقن بین المؤمنین اور یہ بنائی ہے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. مسلمانوں کے تفریق پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مسجد بن جائے گی تو مسجد لوگ سمجھیں گے اس کو، تو بعض مخلص مسلمان بھی وہاں پر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اور وہ یہ لوگ چونکہ منافق ہیں تو رفتہ رفتہ ان کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ شامل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو کچھ مومن ہو سکتا ہے ان کے جال میں پھنس جائیں، تو مسلمانوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی کہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ مسجد قبا میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، کچھ یہاں پڑھ رہے ہوں گے، اور جو یہاں پڑھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں ہر وقت خطرہ ہوگا کہ وہ ان اور اس لیے کہ اڈا فراہم کریں. ارساد، ارساد کا جو لفظ ہے وہ گھات لگانے کے لیے بھی آتا ہے، کسی دشمن پر حملہ کرنے کے لیے آدمی کی کوئی جگہ گھات لگاتا ہے کہ یہاں سے میں حملہ کروں گا. تو زیادہ یہاں پر جو مناسب ترجمہ اس کا ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ اڈا فراہم کرنا. کس کو اڈا فراہم کرنا؟ لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اس شخص کو جو اللہ اس کے رسول سے پہلے ہی سے لڑائی کرتا ہے، کر رہا ہے. اشارہ اسی ابو عامر راہب کی طرف ہے. تو اس نے پہلے ہی اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی ٹھانی ہوئی ہے، اور پہلے اس کا ماضی اللہ اور رسول سے جنگ کرنے میں گزرا ہے، اسی طرح کا ہے. تو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے مسلمانوں کے درمیان تفریق ہو، تقسیم ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. اگر مسلمان ہیں تو چاہے ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہو مسلک کا یا فقہی مذاہب کا، کہ ایک حنفی کر دینا کہ وہ مسلمان تقسیم ہو کر رہ جائیں، اور ان کی مشترک مقاصد کے لیے بھی دونوں جمع نہ ہو سکیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو مسلمان جب تک مسلمان ہے، ہاں کوئی اسلام سے خارجی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو وہ تو حق مخل ہے، لہذا ان کے درمیان تفریق پیدا کر کے کرنے کی کوشش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. دوسرا یہ کہ جس کی جنگ ہے اللہ اس کے رسول سے، اس کے ساتھ کوئی مدد پر، اس کی کوئی مدد کرنا، یہ اڈا فراہم کرنا تو ایک بہت ہی بڑی اونچی بات ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اڈا بنا دیا جائے، لیکن اس کو کسی بھی طرح سے امداد کرنا، اس کی جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اس کی امداد کرنا کسی بھی طریقے سے، جس سے اس کو فائدہ پہنچے، جس سے اس کو تقویت ملے، یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی ناجائز کام ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ ضرور قسمیں کھا جائیں گے کہ ہمارا ارادہ بھلائی کے سوا کچھ اور نہیں تھا، لیکن ان کی یہ قسمیں جھوٹی ہیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں. پہلے سے بتا دیا گیا جو کہ یہ جو قسمیں بھی کھائیں گے آ کے تو ان کی قسمیں جھوٹے ہوں گے. پھر یہ بھی فرما دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، یہ جو نام نہاد مسجد انہوں نے بنائی ہے اس میں آپ کبھی کھڑے نہ ہوں، کبھی قیام نہ کریں، قیام سے مراد ہے نماز کے لیے قیام، اس میں نہ کریں، یہ آپ کے کھڑے ہونے کے لائق جگہ نہیں ہے، یعنی جس میں آپ آ کر عبادت کریں گے اس کی جگہ نہیں ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم فی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کے قیام فرمائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو آپ کو ساری حقیقت کا علم ہو گیا، اور پھر آپ نے بعض صحابہ کو بھیجا اس عمارت کی طرف، جنہوں نے جا کے اس عمارت کو منہدم کر دیا، ڈھا دیا. چنانچہ بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو آگ لگا دی گئی، اس جگہ کو آگ لگا دی گئی تھی، اور اس میں جو حضرات جا کر آگ لگائی تھی، جس میں اس میں جو خاص طور پر نام آتا ہے ایک عامر ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے، جنہوں نے غزوہ احد میں حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. تو وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی بھی ایسا موقع ملے کہ میں نے جو اسلام کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اسلام کو کوئی فائدہ پہنچاؤں. تو وہ بھی اس عمل میں، مسجد ضرار کو ڈھانے میں اور آگ لگانے میں شامل تھے. اور بعض روایتیں اس سلسلے میں عجیب آتی ہیں کہ جب وہ جگہ خالی ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن عدی کو کہا کہ یہ جگہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہاں پر اپنا مکان بنا لو. تو حضرت عاصم نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس جگہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی ہیں تو اس منحوس جگہ میں میں کیسے گھر بناؤں، میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا. البتہ ایک ہمارے ساتھی ہیں ثابت ابن اکرم، وہ ضرورت مند ہے تو آپ ان کو دے دیں تو شاید ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے تو وہ بنوا لیں گھر. تو پھر انہوں نے وہاں پر گھر بنوایا. لیکن ساتھی روایت میں یہ بھی ہے، واللہ عالم وہ روایت کس درجے کی ہے، لیکن روایت میں یہ ہے کہ وہاں وہ مقیم ہوئے، لیکن جب تک وہ وہاں رہے تو ان کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہا، واللہ سبحانہ وتعالی عالم. بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ مسجد جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی پہلے ہی دن سے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس مسجد سے مراد، زیادہ تر مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ اس سے مراد قبا کی مسجد ہے، کیونکہ آپ جب مدینہ اب ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے 14 دن قبا میں قیام فرمایا تھا اور وہاں مسجد قبا کی بنیاد رکھی تھی. تو من اول یوم سے اشارہ اسی طرف بنتا ہے کہ پہلے دن سے جس مسجد کی آپ نے بنیاد رکھی اور تقویٰ پر رکھی، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. اور وہاں کے وہ حضرات جنہوں نے شروع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی تھی قبا میں، اور جنہوں نے مسجد قبا کی تعمیر میں حصہ لیا، ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک صاف رہنے والے ہیں. اب یہ کیا ان کی خاص بات تھی؟ قرآن کریم نے ان کی طہارت کا خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ طہارت، ان کی طہارت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور اس طہارت سے مراد ظاہری طہارت بھی ہو سکتی ہے اور باطن کی طہارت بھی ہو سکتی ہے. یہ دونوں باتیں ان کے اندر، اور بظاہر یہ مقابلے میں کہا جا رہا ہے منافقین کے، کہ منافقین کے دل تو ناپاک تھے، نفاق سے ناپاک ہوئے ہوئے تھے، اور یہ حضرات جو ہیں ان کے دل نفاق سے پاک تھے، اس لیے ان کو خصوصی طور پر فرمایا گیا کہ یہ پاکی پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک کر رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک بات روایت میں یہ بھی آتی ہے کہ ان کا یہ اپنے جسم کو پاک کرنے کے سلسلے میں اور لوگوں سے زیادہ اہتمام سے اپنی طہارت کیا کرتے تھے. تو یہ ظاہری طہارت بھی مراد ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ باطنی طہارت تو زیادہ واضح ہے منافقین کے مقابلے کے طور پر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اب ہم من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار. اب ایک اصول بیان فرما دیا کہ ذرا یہ سوچو کہ جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد ڈالی ہو اللہ کے سے ڈر پر, اللہ کے خوف پر, تقوی پر, یعنی بنیاد ہی اس بات پر ڈالی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اس رضامندی کی خاطر میں یہ عمارت تعمیر کر رہا ہوں, وہ بہتر ہے یا وہ شخص کے جو بنیاد ہی رکھ رہا ہے نفاق کے اوپر اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے پر. اصل میں کہنا یہ تھا لیکن اس کی تمثیل یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ کے ساتھ تقوی پر اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ بہتر ہے, امن اسسب یا وہ شخص بہتر ہے جس نے کہ اپنی بنیاد اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ایک ڈھانگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر. یہ جرف کا لفظ ہے عربی زبان میں, اس کا اردو لفظ ترجمہ ڈھانگ ہوتا ہے. ڈھانگ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک ٹیلا ہے اور ٹیلے کے اوپر کی جو اوپر کی جو زمین ہے اس کو آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے, کچھ آگے نکلی ہوتی ہے, نیچے اس کا خلا ہوتا ہے. تو وہ جو ٹیلا ہے مثلا, وہ ٹیلا تو مضبوط ہے لیکن اس کی چھت کا کچھ حصہ آگے نکلا ہوا ہے جس کے نیچے خلا ہے, اس کو ڈھانگ کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں جرف کہا جاتا ہے. اس ڈھانگ کا کے اوپر وہ اتنی کمزور ہوتی ہے, نیچے خلا ہے, لہذا اگر اس کے کنارے پر کوئی چیز رکھ دی جائے یا کوئی تعمیر کی جائے تو فوراً ڈھہ جائے گی. تو جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اس ڈھانگ کے کنارے پر رکھی ہو جو گرتی ہوئی ڈھانگ ہے, ہارن جو پہلی گرنے کے قریب ہے, تو اس کے اوپر رکھی کسی نے اپنی عمارت کی بنیاد, فنہارا بھی فناری جہنم, اور وہ ڈھانگ اس کو لے کر ڈوب گئی, لے کر گر گئی جہنم کی آگ میں. تو یہ انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی نفاق پر رکھی تھی, جھوٹ پر رکھی تھی, تفریق پر رکھی تھی, اللہ کے اور اللہ کے رسول سے جنگ کے اوپر رکھی تھی, تو یہ پہلی گرتی ہوئی دیوار تھی اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی عمارت تعمیر کی تو وہ آخر کار گر کر اس کو جہنم کی آگ میں لے گئی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا, ہدایت تک نہیں پہنچاتا. لہذا عمارت تعمیر بھی کی, پیسے بھی خرچ کیے, محنت بھی کی, لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. اور آگے بھی فرمایا لا یزال بنیانہ الذی بنوا, یہ جو عمارت انہوں نے تعمیر کی تھی وہ مستقل ان کے دلوں میں شک پیدا کرتی رہے گی, ریبتن فی قلوبہم, یہ ان کے دلوں میں شک پیدا کرتی رہے گی, الا ان تقطع قلوبہم, اس وقت تک شک پیدا کرتے رہی جب تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے. یعنی ان کی عمارت تو ڈھا دی گئی اور بس آگ لگ گئی, ختم ہو گئی, لیکن جو کچھ حرکت انہوں نے کی تھی اس حرکت کے نتیجے میں ان کے دل میں ساری زندگی ایک کھٹک باقی رہے گی, اور وہ کھٹک ایسی ہوگی کہ ہم نے کیا کام کیا تھا اور ہم کس طرح ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کا اقدام کیا تھا اور کس طرح ہم لوگ جو ہے وہ اس برے انجام تک پہنچے, ये सारी बातें उनके दिलों में खटकती रहेंगी, यहां तक कि उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं, यानी वो खत्म ही हो जाएं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और बड़ी हिकमत वाला भी है, खूब जानने वाला है, लिहाजा इन मुनाफिकों को, इनके निफाक को खूब जानता है और हिकमत वाला है, लिहाजा अभी इनको उस तरह का अजाब नहीं दे रहा जैसा कि दुश्मनों को दिया जाता है। लिहाजा एक वक्त का इंतजार है, जब वो वक्त आएगा उसकी हिकमत के मुताबिक तो फिर इनको उसकी सजा मिलेगी। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही।